الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شب جمعہ آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کی شب اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن درود شریف ہی میں ہم گزاریں اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر ہفتے اس کے آنے سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، جیسا کہ بچپن میں ہمارے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہم نے دیکھا کہ خوشبوئیں دروازے میں داخل ہونے سے پہلے داہنی جانب جلا دی جاتی تھیں کہ خوشبودار دھواں سارے گھر میں سارے محلے میں دور دور تک پہنچتا رہے، تو عود اور لبان کی خوشبوئیں شب جمعہ کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کی جاتی تھی، تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے ان مبارک گھڑیوں کا، ورنہ وہ آئیں اور چلی جائیں اور ان کی قدردانی نہ کی جائے تو پھر ادبار آتا ہے اور چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں اور نہایت توجہ سے دعا درود شریف میں مشغول رہیں. جیسا کہ گزشتہ ہفتے یا رحمان صلی وسلم علی النبی البرہان پیش کرتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس صیغے کے ساتھ بھی اس کو لکھوایا، اور رفقاء سفر کو جو مدینہ منورہ اعتکاف کے لیے اس سال موجود تھے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت مولانا اسلام الحق صاحب کی خدمت میں وہ پیش کیا، اور اگلے دن پھر میں نے دوسرے صیغے کے ساتھ میں نے پیش کیا کہ یہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود شریف پیش کر رہے ہوں تو اس کے لیے بطور خاص ہے. تو دو تین روز کے بعد پھر حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ وہ پہلے والے میں یا رحمان صلی وسلم علی النبی البرہان میں زیادہ جی لگ رہا ہے، اور یہ دوسرا خطاب کے صیغے کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مخاطب ہو کر عرض معروض پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو صلی اللہ وسلم الرحمن علیک ایہا النبی البرہان صلی اللہ وسلم الرحیم علیک ایہا النبی الوسیم صلی اللہ وسلم الملک علیک ایہا النبی الورع صلی اللہ وسلم القدوس علیک ایہا النبی المقدس صلی اللہ وسلم السلام علیک ایہا النبی الامان صلی اللہ وسلم المؤمن علیک ایہا النبی المعلن صلی اللہ وسلم المهیمن علیک ایہا النبی المیسر صلی اللہ وسلم العزیز علیک ایہا النبی الحفیظ صلی اللہ وسلم الجبار علیک ایہا النبی المختار صلی اللہ وسلم المتکبر علیک ایہا النبی المتضرع صلی اللہ وسلم الخالق علیک ایہا النبی السابق صلی اللہ وسلم الباری علیک ایہا النبی البارع صلی اللہ وسلم المصور علیک ایہا النبی المطہر صلی اللہ وسلم الغفار علیک ایہا النبی الشکار صلی اللہ وسلم القہار علیک ایہا النبی الذکار صلی اللہ وسلم الوہاب علیک ایہا النبی الرہاب صلی اللہ وسلم الرزاق علیک ایہا النبی الجواد صلی اللہ وسلم الفتاح عليك أيها النبي الأواه صلى الله وسلم العليم، عليك أيها النبي الحليم صلى الله وسلم القابض، عليك أيها النبي القاسم صلى الله وسلم الباسط، عليك أيها النبي الشاهد صلى الله وسلم الخافض، عليك أيها النبي الواضع صلى الله وسلم الرافع، عليك أيها النبي الشافع صلى الله وسلم المعز، عليك أيها النبي المعين صلى الله وسلم المذل، عليك أيها النبي المزيل صلى الله وسلم السميع، عليك أيها النبي الشفيع صلى الله وسلم البصير، عليك أيها النبي البشير صلى الله وسلم الحكم، عليك أيها النبي الأكرم صلى الله وسلم العدل، عليك أيها النبي البدر صلى الله وسلم اللطيف، عليك أيها النبي الحنيف صلى الله وسلم الخبير، عليك أيها النبي النذير صلى الله وسلم الحليم، عليك أيها النبي الحكيم صلى الله وسلم العظيم، عليك أيها النبي الكريم صلى الله وسلم الغفور، عليك أيها النبي الظفور صلى الله وسلم الشكور، عليك أيها النبي الطهور صلى الله وسلم العلي، عليك أيها النبي التقي صلى الله وسلم الكبير، عليك أيها النبي الأجير صلى الله وسلم الحفيظ، عليك أيها النبي العزيز صلى الله وسلم المقيت، عليك أيها النبي المقيم صلى الله وسلم الحسيب، عليك أيها النبي النسيب صلى الله وسلم الجليل، عليك أيها النبي الخليل صلى الله وسلم الكريم، عليك أيها النبي الرحيم صلى الله وسلم الرقيب، عليك أيها النبي الحبيب صلى الله وسلم المجيب، عليك أيها النبي المنيب صلى الله وسلم الواسع، عليك أيها النبي الخاشع صلى الله وسلم الحكيم، عليك أيها النبي الزعيم صلى الله وسلم الودود، عليك أيها النبي الهجود صلى الله وسلم المجيد، عليك أيها النبي السعيد صلى الله وسلم الباعث، عليك أيها النبي الراغب صلى الله وسلم الشهيد، عليك أيها النبي الرشيد صلى الله وسلم الحق، عليك أيها النبي الأصدق صلى الله وسلم الوكيل، عليك أيها النبي الجليل صلى الله وسلم القوي، عليك أيها النبي الصفي صلى الله وسلم المتين، عليك أيها النبي الأمين صلى الله وسلم الولي، عليك أيها النبي الوفي صلى الله وسلم الحميد، عليك أيها النبي السديد صلى الله وسلم المحصي، عليك أيها النبي المعلي صلى الله وسلم المبدي، عليك أيها النبي المقري صلى الله وسلم المعيد، عليك أيها النبي المجيد صلى الله وسلم المحيي، عليك أيها النبي الأمي صلى الله وسلم المميت، عليك أيها النبي المنير صلى الله وسلم الحي، عليك أيها النبي الخير صلى الله وسلم القيوم، عليك أيها النبي المنصور صلى الله وسلم الواجد، عليك أيها النبي الواعد صلى الله وسلم الماجد، عليك أيها النبي العابد صلى الله وسلم الواحد، عليك أيها النبي القائد صلى الله وسلم الأحد، عليك أيها النبي القمر صلى الله وسلم الصمد، عليك أيها النبي البشر صلى الله وسلم القادر، عليك أيها النبي الشاكر صلى الله وسلم المقتدر، عليك أيها النبي المقتصد صلى الله وسلم المقدم، عليك أيها النبي المقدم صلى الله وسلم المؤخر، عليك أيها النبي المبشر صلى الله وسلم الأول، عليك أيها النبي الأجمل صلى الله وسلم الآخر، عليك أيها النبي الذاكر صلى الله وسلم الظاهر، عليك أيها النبي الزاهر صلى الله وسلم الباطن، عليك أيها النبي الآمن صلى الله وسلم الوالي، عليك أيها النبي الراجي صلى الله وسلم المتعالي، عليك أيها النبي التالي صلى الله وسلم البر، عليك أيها النبي البحر صلى الله وسلم التواب، عليك أيها النبي الحماد صلى الله وسلم المنتقم، عليك أيها النبي المبتهل صلى الله وسلم العفو، عليك أيها النبي المتلو صلى الله وسلم الرؤوف، عليك أيها النبي العطوف صلى الله وسلم مالك الملك،
عليك أيها النبي حامل لواء الحمد صلى الله وسلم ذو الجلال والإكرام عليك أيها النبي الهدى والهمام صلى الله وسلم المقصد عليك أيها النبي المصلح صلى الله وسلم الجامع عليك أيها النبي الخاضع صلى الله وسلم الغني عليك أيها النبي السخي صلى الله وسلم المغني عليك أيها النبي المهدي صلى الله وسلم المانع عليك أيها النبي الشارع صلى الله وسلم الضار عليك أيها النبي الكاف صلى الله وسلم النافع عليك أيها النبي الصالح صلى الله وسلم النور عليك أيها النبي الروح صلى الله وسلم الهادي عليك أيها النبي الساقي صلى الله وسلم البديع عليك أيها النبي البهي صلى الله وسلم الباقي عليك أيها النبي الماحي صلى الله وسلم الوارث عليك أيها النبي الغالب صلى الله وسلم الرشيد عليك أيها النبي النجيد صلى الله وسلم الصبور عليك أيها النبي الشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے حضرت سفیان ثوری نے نقل کیا ابن شہاب زہری کے متعلق کہ آپ مدینہ منورہ میں کیوں سکونت اختیار نہیں کرتے، تو اسی طرح ابو حازم سے تو ابن شہاب زہری نے کیا جواب دیا کہ پہلے میں زاہد بن کر دنیا سے بے رغبتی کرنے والا اور آخرت میں رغبت کرنے والا بن جاؤں، یہ اوصاف میرے اندر پیدا ہو جائیں، تب میں مدینہ منورہ جاؤں گا. جیسے حضرت شیخ قدس روح کئی دہائیاں عمرہ اور حج کے سفر پر بھی تشریف نہیں لے گئے، اپنے آپ کو وہاں کے سفر کے قابل نہیں سمجھتے تھے. گزشتہ سالیہ اس سے پیوستہ ایک موضوع رمضان بھر چلتا رہا، جس میں تصوف اور حضرات محدثین کا مزاج کہ بظاہر آج کل تو منافرت آپس میں بتائی جاتی ہے کہ محدثین تصوف کے قائل نہیں تھے اور صوفیہ انہیں خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور دونوں میں بہت تھا. تو اس موضوع پر تقریباً رمضان بھر جو بیانات ہوئے، تو ان بیانات کی تباعت بھی شاید اب ہو گئی ہوگی ائمہ اربعہ اور صوفیہ کرام کے نام سے. تو اس میں جہاں کہیں امام المحدثین حضرت ابن شہاب زہری کا جیسا یہاں ذکر آیا، تو اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو علامہ ذہبی نے ایک خط لکھا تھا، بڑا تند و تیز خط، تو اس کا تو اس میں ذکر آیا تھا، لیکن امام المحدثین ابن شہاب زہری کو حضرت ابو حازم العرج نے جو طویل اصلاحی گرامی نامہ تحریر فرمایا تھا وہ اس میں نہیں آ سکا تھا. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ہی نے کبار محدثین کو اپنی صحیح ڈگر پر قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. جہاں ضرورت پڑی تو انہوں نے کسی طرح کے لحاظ ملاحظے کے بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اصلاح کا کام انجام دے کر انہیں جس صراط مستقیم پر رہنا چاہیے اس پر رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح کا یہ بڑا عجیب و غریب خط ابو حازم العرج کا ابن شہاب زہری کے نام ہے، جس کی ابتدائی وہ فرماتے ہیں: عافانا اللہ و ایاک ابا بکر من الفتن و رحمک من النار. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسی دعا کے ساتھ وہ شروع فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اور خاص طور پر ابو بکر ابن شہاب آپ کو اللہ فتنوں سے عافیت میں رکھے اور دوزخ سے بچائے. پھر اس کے بعد
تنبیہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ پر کس قدر انعامات فرما رکھے ہیں کہ آپ کو صحت بدنی کے ساتھ ایک طویل عمر عطا فرمائی، آپ کو علم و فقہ کا آپ کو حامل بنایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم عطا فرمایا. اس کا تقاضا تو پھر یہ تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پھر لہجہ بدل کر فرماتے ہیں انظر ای رجل، اے بھائی آپ غور تو کرو، اذا وقفت بین یدی اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے، اور جو علماء بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. پھر ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّكَ تَقُولِ اِنَّكَ جَدَل مَاهِر عَالِم قَدْ جَادَلْتَ النَّاسِ، کہ آپ اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہو اور مناظرے میں لوگوں کو شکست دیتے ہو. فَإِنَّ تَذْهَبْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَا جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر اس زمانے کے علماء کا اصلی مرض صاف صاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں ظالم سے انس ہو گیا ہے، اور تمہارے جیسے علماء کی جو جمعیت ہے اس جمعیت کے ساتھ کل قیامت میں تم ہوگے، اور تم سے سوال کیا جائے گا ما اردت باغضائك عن ظلم الظلمة، اللہ تم سے پوچھے گا، اور یہ ظالم جعلوك قطبا تدور روح باطلهم عليك وجسرا يعبرون بك الى بلائهم وسلما الى ضلالتهم، کہ آپ کو محور بنا کر ان کے باطل کی چکی آپ کے گرد گھوم رہی ہے، اور آپ کو پل بنا کر اور سیڑھی بنا کر یہ اپنے زیادتی اور ظلم کے سارے پلان انجام دیتے ہیں کہ ابن شہاب ہمارے ساتھ ہے. پھر ان کو واپس صحیح راہ پر آنے کے لیے فرماتے ہیں مالک لا تنتبہ من نفسک و تستقیل بن عثرتی، کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیا آپ کو تنبو نہیں ہوتا اور صحیح راہ پر آنے کا آپ کو فکر نہیں ہوتا؟ اگر اسی طرح رہے تو کہیں ڈر ہے کہ آپ ان میں شامل نہ ہو جاؤ. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى، کہ علماء صدق کے بعد ناخلف آنے والے علماء میں تمہارا شمار نہ ہو جائے. پھر ان کو ابھارتے ہیں تجہز فقد دنا منک سفر و داو دینک فقد دخلہ سقم شدید، کہ اپنے دین کا علاج کرو کہ اب مرنے کے دن اور جانے کے دن آپ کے قریب آ چکے ہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، آگے جو بار بار جملہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر رہیں، تو اسی پر ابن شہاب زہری کو ابو حازم لانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ اغفلت الذکر من مضى من اسلافک و اقرانک، تو آپ نے اپنے اسلاف اور اقران کو بھی بلبلیاں کر دیا، پھر ان کے علمی جاہ اور منصب سے ان کو نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ الْجَاءَ جَاهَان جَاه يُجْرِيهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ أَوْلِيَائِهِ لِأَوْلِيَائِهِ الْخَامِلْ ذِكْرُهُمْ الْخَافِيَ شُخُوصُهُمْ وَلَقَدْ جَاءَ نَعْتُهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ گمنامی کی زندگی گزارنے والے علماء ان کی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس حدیث پاک میں منقبت اور تعریف بیان فرمائی کہ جن کے دل ہدایت کے چراغ کالی رات سے بھی زیادہ شدید دیجوجی فتنے ان کے سد راہ نہیں ہو سکتے تو وہ ہیں اولیاء اللہ. اور فرمایا کہ دوسری ایک جماعت ہے کہ وہ جاہ جو اللہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے اولیاء کے سامنے پیش کر کے انہیں آزماتا ہے. تو جو ان دشمنوں کے داؤ پیش میں آ جاتے ہیں اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, تو پھر انہیں توجہ دلائی کہ ایسے فتنے کے موقع پر آپ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گرامی نامہ تحریر فرمایا تھا اس وہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ عندما فتح اللہ على سعد فی کتابه على سعد حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله على سعد اما بعد فاعرض عن زهرة ما انت فيه حتى تلقى الماضين الذين دفنوا في اسمالهم لاصقة قلوبهم بظهورهم ليس بينهم وبين الله حجاب. کہ دنیاوی زیب و زینت اور رونق سے دھوکہ مت کھاؤ اور اسے منہ پھیر لو تاکہ جو اسلاف گزر چکے جو اپنے پھٹے پرانے کفنوں میں دفن کیے گئے جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ چکے تھے لیکن اس کا صلہ انہیں کیا ملا؟ کہ لیس بینہم وبین اللہ حجاب, کہ آخرت میں قدم رکھتے ہی ہر وقت باری تعالیٰ کے وہ سامنے ہیں. اور ایک ہی انداز رہا ابو حازم کے خط میں شروع سے اخیر تک, کہ اخیر میں آخری سطر میں فرماتے ہیں نحتسب عند اللہ مصیبتنا وما نرى منك, کہ جو ہم آپ کی طرف سے مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. ونحمد اللہ الذي عافانا مما ابتلا به, کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس خدا نے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہمیں اس سے اللہ نے بچائے رکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابن شہاب زہری سے بڑھ کر محدث کون؟ علم حدیث کے سب سے بڑے مدونین میں ابن شہاب زہری کو شمار کیا گیا ہے. اور اس انداز میں جیسے اپنی اولاد کو اپنے شاگردوں کو ڈانٹا جاتا ہے اس انداز میں ابو حازم ابن شہاب زہری کو ڈانٹ رہے ہیں. تو ابو حازم سے سوال کیا گیا کہ مت دنیا, کہ یہ دنیا دنیا قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا یہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں, ما مضا منہا فحلم, کہ جو گزر گیا وہ ایک خواب. ہر شخص کی اپنی زندگی میں بھی وہ سوچے گا کہ ایک خواب کی طرح معلوم ہوگا. اللہ اکبر, کوئی کتنا امیر رہا ہو بادشاہ رہا ہو تو وہ بھی اپنے متعلق یہی سوچے گا کہ اوہ یہ جو سب ہو گیا یہ ایک خواب تھا. وما بقیہ منہا فامانی, اور جو باقی رہ گیا تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, صرف تمنائیں ہیں دنیا کی کہ میں اتنا زندہ رہوں, یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں, یہ بنا لوں وہ بنا لوں. چاہے وہ نیک تمنائیں رکھتا ہو آخرت کی تو بھی اس کی تمنائیں ہی ہیں جب تک کہ عملی طور پر وجود میں نہ آئیں. کتنی پیاری تعریف کی مت دنیا. تو جواب میں فرمایا کہ ما مضا منہا فحلم وما بقی منہا فامانی, صرف یہ دنیا کی اتنی حقیقت ہے. حماد بن زید فرماتے ہیں کہ کسی نے محمد بن واسع سے
کوئی نصیحت پوچھی کہ کوئی نصیحت فرمائے کوئی وصیت فرمائے تو محمد ابن واسع نے فرمایا کہ ایسا کرو اوصیک ان تکون ملکا فی الدنیا والآخرہ کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم دنیا اور آخرت کے بادشاہ بن جاؤ. تو سائل نے پوچھا وکیف یہ کیسے ہوگا کہ دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے آخرت کی؟ تو فرمایا کہ عزت فی الدنیا کہ دنیا کی جتنی چیزیں جتنی تمہارے سامنے ہیں مال و زر اور اہل و عیال سب کے بارے میں تم بے رغبت بن جاؤ. عزت فی الدنیا سب کو متاع الحیات دنیا سمجھو. اسی لیے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ لیس الزہد بأکل الغلیظ ولبس الخشن کیونکہ موٹا پہننے اور موٹا کھانے کی وجہ سے کوئی زاہد اور فقیر نہیں کہلاتا اور صوفی نہیں کہلاتا. ولکنہ قصر العمل وارتقاب الموت کہ زاہد وہ ہے کہ جو اپنی امیدوں کا سلسلہ ختم کر دے کہ یہ بنانا ہے یہ کرنا ہے جب ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا تو آگے کی انسان سوچے کیوں. وارتقاب الموت کہ ہر وقت موت کے انتظار میں گزارے کہ ابھی موت آنے والی ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد کی اقسام اور انواع ہیں. ایک زہد تو فرض ہے کہ جو حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے حرام لباس بدن پر نہ آئے کوئی حرام چیز اپنی ملک میں نہ آئے یہ تو حرام. اور دوسرا زہد سلامہ سلامتی کا سالم رہنے کا زہد ہے وہ شبہات سے بچنا تاکہ وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے شبہات سے بچے اس حرام میں واقع ہونے کی نیت سے تو یہ زہد سلامہ. وہ زہد و فضل بزرگی والا اور فضیلت والا جو زہد ہے وہ یہ کہ حلال میں بھی زہد اختیار کرے. آپ کے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں ہیں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ان سے بھی پرہیز کرے کہ ایک دو لقمے جس سے جان سلامت رہے بھوکا مرنے کی آفت سے بچ جائے تو اس کے بعد اس کو بھی ترک کر دے حلال کو بھی نہ کھائے یہ زہد فضل کہلاتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے یہ تعلیم دی ان سے ہمیں یہ بات پہنچی کہ جو شخص جتنا دنیا سے بچے گا اور دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرمائیں گے. جو علوم اس نے پڑھے نہیں کتابوں میں سنے نہیں اپنے مشائخ سے بزرگوں سے تو وہ باتیں اس کی زبان سے جاری ہوں گی. ما زہد احد فی الدنیا واتقى الا نطق بالحکمہ اسی لیے حضرت فضیل ڈانٹتے ہیں اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی حلاوت پہنچ نہیں سکتی حلاوت ایمانیہ کا تمہارے دلوں میں پہنچنا حرام ہے. حتیٰ تزہدو فی الدنیا جب تک تم دنیا کے بارے میں زاہد نہ بن جاؤ. اسی طرح کی عبداللہ ابن مبارک نصیحت فرماتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ دنیا کی دل میں محبت بھری پڑی ہے اور گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے جو ہر وقت اس کو وحشی اور جانور بنائے ہوئے ہے تو اس حال میں تم اپنے آپ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو. فمتى يصل الخير الی تو اس حال میں خیر اور بھلائی کیسے تمہارے دل میں پہنچ سکتی ہے. حب الدنیا فی القلب والذنوب فقد استوحشته فمتى يصل الخير الی. حضرت سفیان ابن عیینہ نے محدثانہ طرز پر سمجھایا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرما دیں ان سے بچنا یہ زہد فرض ہے. البتہ جو چیزیں مباح رکھی ہیں ہمارے لیے اور جو حلال رکھی ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی کیے, سواریاں بھی رکھی, کپڑے بھی پہنے, کھایا بھی پیا بھی. تو یہ سب جو دنیا برتنے کی چیزیں ہیں وہ سب انہوں نے اختیار کی, لیکن ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تھا اور پابند فرمایا تھا جس پر وہ پورے اترے, ولکن اللہ نہاہم عن شیء, کہ اللہ نے ایک چیز سے ان کو روکا کہ ان چیز کو برتنا ہے, عورتوں سے نکاح بھی کرنا ہے, اولاد بھی رکھنی ہے, مرکب اور ملبس بھی استعمال کرنا ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, لیکن بے رغبتی کے ساتھ, اس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو, نہ کپڑے کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, جو مل گیا پہن لیا, جو مل گیا وہ کھا لیا. ہم تو یہ کتابیں پڑھ بھی لیتے ہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, سنا بھی دیتے ہیں, لیکن ہم پر یہ چیزیں کچھ اثر نہیں کرتی. اس کے برعکس حضرت وقی ابن الجراح کتاب الزہد کو لے کر طلباء کے سامنے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے فلما بلغ حدیث منہ ترک الکتاب ثم قام فلم يحدث, کہتے ہیں ایک حدیث آئی تو اس کو پڑھ بھی نہیں پائے, اس کو زبان پر لانے سے پہلے کتاب بند کر کے رکھ دی اور اٹھ کھڑے ہوئے گھر چلے گئے, درس بند. اگلے دن آئے پھر کتاب کھولی, پھر جب وہ حدیث آئی پھر کتاب بند. کہتے ہیں تین دن تک اس طرح ہوتا رہا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ حدیث کیا تھی کہ جس کو وقیع ابن الجراح پڑھ بھی نہیں سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ حدیث یہ تھی, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں تم ایسے رہو جس طرح کوئی مسافر جس کو نہ مکان کی ضرورت, نہ ٹھکانے کی ضرورت, نہ بستر کی ضرورت, خالی زمین پر جہاں کہیں اونگ آئی وہاں گر گئے, درخت کے نیچے سائے میں لیٹ کر سو گئے, آگے پھر چلنا شروع کر دیا. جیسے حضرت مولانا عبد المنان صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ ہمارے مہمان ہوئے, نانی نرولی تشریف لائے, اسی کے متعلق انہوں نے شعر میں کہا, بیت الحبیبی ذات الجمالی نانی نرولی فی کل حالی. تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کا سامان, ہم نے سوچا کہ کہیں سورت چھوڑ کر آئے ہوں گے, تو جو پان کا تھیلا تھا جس میں ایک لنگی تھی اور پان دان تھا اور پاسپورٹ جیب میں تھا, تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سامان کے سوال کے جواب میں کہ یہ سامان. ساری عمر اس طرح گزاری, سہارنپور تشریف لاتے کئی کئی مہینے قیام رہتا, جمعہ کا دن ہوتا تو کپڑے لے کر دھونا شروع کرتے, طلبا چھین لیتے, اتنی دیر وہ لنگی پہن کر گرمی ہوئی تو سائے میں بیٹھتے, سردی ہوئی تو دھوپ میں بیٹھے رہتے, کپڑے سوکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا کہ اب سوکھنے کے قریب ہیں, ڈول پانی کا بھرا اور ایک ڈول سے غسل فرما کر باہر تشریف لے آئے, کپڑے پہن لیے. ساری زندگی اس طرح گزاری. ابھی حج کے سفر پر تھے, اس میں بھی صرف ایک لنگی ساتھ ہے, نہ احرام کی کوئی تیاری کہ احرام ساتھ ہے, وہی اسی لنگی کو احرام بنانے کا ارادہ ہوگا کہ اوپر میرا کرتا ہے اس سے اسے چادر کی جگہ لپیٹ لوں گا. کیا زہد تھا ان کا. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا سے برتنے کے اس عظیم گناہ اور جرم سے ہمیں معاف فرمائے, اور ہمیں کوئی شمع, کوئی حصہ ان زہاد کے زہد کا ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ حضرت وقیع ابن الجراح وہ ڈر گئے اس حدیث پر پہنچ کر, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ میں اس پر عامل نہیں ہوں تو میں کیسے طلبہ کے سامنے اس حدیث کو پڑھوں؟ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہم جیسے شہوت پرستوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ من لزیم الشہوات لزیمت ہو عبودیت و ابناء الدنیا. اللہ! کہ جو شہوتوں سے چپکا رہا, کھانے کی شہوت, پینے کی شہوت, جمع کی شہوت, نظر لڑانے سے اور نظر بازی سے لذت اٹھانے کی شہوت, پیسوں کی, مال و منال کی شہوت, اچھے کپڑوں کی شہوت, اچھی چیزوں کی رغبت, تو یہ تمام شہوتیں جس کو نہیں چھوڑیں گی تو وہ غلام بن جائے گا, اپنائے دنیا کی غلامی کرتا رہے گا. لزیمت ہو عبودیت و اپنائے دنیا, تو اس کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ اس سے کبھی نجات پائے. انہی کی طرف, اہل دنیا کی طرف نگاہ رہے گی اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ان کی غلامی ہر حال میں کرے گا. یہ کیسے حکمات ہیں اللہ نے, کیسی حکمتیں ان کی زبان پر جاری فرمائی, اور کن کن طریقوں سے انہوں نے ہمیں سمجھانا چاہا, نصیحت کرنا چاہا. ابو سلیمان دارانی بزرگوں کی کیا شان ہے, اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تو شہوت پرست ہو, دنیا کے غلام ہو, دنیا اہل دنیا کے بھی غلام ہو, تو ان کی نظر دنیا اور دنیا کی ظاہری نعمتوں کی طرف تو کب جائے گی؟ وہ تو ان کے سامنے اگر جنتیں پیش کر دی جائیں تو ان کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کہ ایک نظر جنت کی طرف بھی اٹھا کر دیکھنا انہیں گوارا نہیں ہوگا. اور بے شمار اللہ کے ایسے نیک بندوں زہاد کے قصے ہیں. حکیم سنائی کے یہ اشعار ہیں, ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی خدائی, من نہ روم بجوزاں رہ کے تو رہ نہ نمائی, نہ دنیا دوست می دارم نہ اقبارا خریدارم, برا چیز ہے نمی بایت بجز دیدار یا اللہ. فرماتے ہیں کہ نہ مجھے دنیا چاہیے, نہ عقبہ چاہیے, نہ عقبہ کی نعمتیں مجھے چاہیے. الہی, مجھے تو صرف تو چاہیے. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنت سے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تیرے اندر حور و قصور ہیں, حور و غلمان رہتے ہیں, ہم نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر کہ اس کے تئیں حضور رہتے ہیں. کہ میں تیرے ارد گرد کیوں حور و غلمان کو دیکھنے کے لیے چکر لگاؤں, تو اے جنت میرے دل کا طواف کر کہ اس کے تئیں حضور رہتے ہیں. کہ میں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے, مجھے جنت تیری کیا ضرورت, تیرے حور و غلمان اور تیری نعمتوں کی مجھے کیا ضرورت. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ نہ دنیا دوست می دارم نہ اقبارا خریدارم, برا چیزیں نمی بایت بجز دیدار یا اللہ. کہ الہی, مجھے نہ دنیا چاہیے, نہ عقبہ اور عقبہ کی نعمتیں چاہیے, مجھے تو صرف تو چاہیے. اسی طرح کے بزرگ ابو سلیمان دارانی ہیں جو فرماتے ہیں کہ ان من خلق اللہ خلقا, کہ اللہ نے ایک مخلوق بڑی عجیب بنائی کہ اگر ان کے سامنے جنتیں مزین کر کے لائی جائیں, مشتاقو الیہا, تو اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, ان کے دل میں کوئی شوق اور رغبت کا شمع بھی نہیں ہوگا, تو جو جنت اور آخرت کی نعمتوں کو اس قدر ہیچ سمجھتے ہوں, فَكَيْفَ يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وقد زهدهم فيها، کہ وہ دنیا سے کیسے محبت کریں گے جب اللہ نے آخرت کے بارے میں انہیں اس قدر زاہد بنا رکھا ہے کہ وہ آخرت کی نعمتوں کو کسی نظر میں نہیں لاتے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک دفعہ کسی دنیوی حاجت کے لیے دعا کر دی، کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو دعا کی کہ الہی، جیسے ہمارے یہاں جامعہ حسینیہ راندیر میں ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کا دور اہتمام بڑا شاندار، بڑے باوقار اور طلباء اساتذہ ہر وقت مرعوب رہتے تھے، ایک نظر اٹھا کر محتمیم صاحب کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا، نظریں بچا کر ادھر ادھر سے نکل جایا کرتے تھے. تو وہ عصر کی نماز جامعہ حسینیہ میں طلباء کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور نماز کے بعد ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ باہر انتظار میں ہوتے، کسی اور مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ جاتے، حضرت محتمیم صاحب مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو نماز کا وقت ہوا، دیکھا کہ محتمیم صاحب نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر کے جو درجۂ حفظ کے اساتذہ تھے، حافظ ایوب موٹا صاحب اور حافظ صاحب گلاں سے تھے، وہ جو درجۂ حفظ پڑھاتے تھے، تو ان اساتذہ نے آپس میں طے کیا کہ نماز شروع کر دیں، محتمیم صاحب تو نہیں ہیں. ہاتھ پکڑ کر کے گلاں والے حافظ صاحب کو حافظ ایوب موٹا صاحب نے آگے کر دیا، بے تکلف تھے آپس میں. نماز ختم ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو گلاں والے حافظ صاحب بہت مزاحی اور مذاق والی طبیعت کے تھے، تو اب دعا میں بھی وہاں تو سری دعا ہمیشہ ہوتی تھی، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر سری دعا کر کے زور سے دعا میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جب دعا سے فارغ ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھنے لگے تو نگاہ پڑی تو محتمیم صاحب مسبوق تھے، اپنی نماز ادا فرما رہے ہیں، اب پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چلا نہیں جاتا، باہر اپنی درسگاہ کی طرف جانے لگے. اتنے میں حضرت محتمیم صاحب اپنی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوگی وہ سے فارغ ہو کر صحن میں تشریف لائے، دور سے دیکھا، قریب بلایا اور فرمایا کہ ان کی دعا یاد دلائی، اور وہ شرم کے مارے ان کی نظریں حافظ صاحب کی اٹھتی نہیں ہیں. تو اس طرح کوئی ضرورت ہوگی تو حضرت شاہ یعقوب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ الہی فلاں ضرورت ہے، تو رات دعا کر کے سوئے، خواب دیکھا کہ جنت ہے، اور بتایا گیا کہ یہ جنت آپ کی ہے، سیر کرائی جا رہی ہے. ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ جھومر اور قمقمے جو لٹک رہے تھے ان میں سے ایک نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا. پوچھا کہ ساری جنت میں تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہیں، تو یہ ایک جھومر یہاں نیچے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو جو جنت کی زیارت کرا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ آج انہوں نے اپنی کسی دنیاوی ضرورت کے لیے دعا کی ہے، وہ قبول ہوئی اور یہاں سے یہ جھومر ہٹا دیا گیا، اور دنیا میں ان کو اب وہ رقم دے دی جائے گی. اب آنکھ کھلی اور برا حال، الہی میرا جھومر واپس کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں، ایک حال طاری ہے. تو اللہ عز و جل کہ یہ کتنے محبوب بندے کہ اللہ عز و جل نے یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں زہد اپنے بندوں کی طرف سے طلب فرمایا کہ وہ ہر حال میں آخرت ہی کے طلبگار رہیں. تو اب ایک دن ایک چیز انہوں نے مانگ لی تو اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہوئے کہ دیکھو یہ آپ نے اپنی آخرت کا نقصان کیا ہے یہ دعا کر کے. اب یہ دعا کرنا, دعا میں جو چاہو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, دونوں چیزیں مانگ سکتے ہیں. لیکن یہ کتنے خواص میں سے حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم کو کیسی کیسی ہستیاں ملی ہیں اور کیسے کیسے مبارک ہاتھوں نے اسے سجایا ہے اور بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے, اکابر کے نقش قدم پر اخلاف قائم رہیں, اس کے اسباب پیدا فرمائے, پیچھے آنے والوں کو اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے آسان فرمائے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.